بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کا وہ المناک واقعہ رونما ہوا جس پر امت مسلمہ آج بھی نوحہ کنا ہے. صدیوں گزر جانے کے باوجود بھی محرم کے جب یہ دن آتے ہیں تو ہر مسلمان کا دل دکھ سے لبریز ہو جاتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کیا، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کوششیں کی، تو جواب یقین اتنا تسلی بخش نہیں ہوگا. اسی پس منظر میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے وحدت امت، اور ہمارے شرکائے گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحب اور محترمہ ڈاکٹر سمر فاطمہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی کہ خدا کا دین اور اس کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا کہ جو ہمیں بتا سکے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. قرآن مجید ایک واحد ہمارے پاس کسوٹی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین کا پیغام پتہ چلتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کو جاننے میں اگر سکالرز، علماء حضرات کے درمیان میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو ان کا آپس میں کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور اپنے شاگردوں کی تربیت ان کو کیسی کرنی چاہیے؟
دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی اور عمل کرنے کی آزادی دی ہے. یہ اختیار کی ایک محدود نعمت ہمیں میسر ہے. جب ہم اس کو بروئے کار لاتے ہیں تو یہ لامحالہ اختلاف کے اندر نتیجہ اس کا نکلتا ہے. آپ غور کریں تو دو آدمی ایک طرح نہیں سوچتے، دو آدمی ایک طرز عمل اختیار نہیں کرتے. یہی معاملہ علماء کرام کا بھی ہے، یہی معاملہ دین کے علماء کا بھی ہے، یہی معاملہ دیگر علماء کا بھی ہے. یہ اختلاف رائے ایک حقیقت ہے. جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ اختلاف رائے کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. اختلاف رائے کے اندر وہ بات بالکل درست ہے جو ہمارے ایک جلیل القدر امام نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی عمدہ ارشاد فرمائی کہ ہم اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن ہمیں اس پہ کوئی اصرار نہیں ہے، اور ہم دوسرے کی بات کو غلط سمجھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں بھی صحت کے امکان پایا جاتا ہے. چنانچہ ایک تبادلہ خیال کی فضا رہنی چاہیے، ایک طالب علمانہ روش کو زندہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں دین کے علم کے اندر جو زوال پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ فضا صرف فرقوں کے اندر محصور ہو گئی ہے، اور یہ طرز عمل علماء کے درمیان
جو ان کے اندر پایا جاتا ہے
وہ اس کے اندر دین. اور پھر دوسرا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ بہترین علماء جو ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر وہ اس کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بہترین اذہان اور ہمارے ہاں کے بہترین عالم جو ہیں وہ دوسری فیلڈز میں نکل جاتے ہیں، اور دین کا میدان جو ہے وہ اس لحاظ سے کم ہو جاتا ہے کہ وہاں پر
گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذہین ترین لوگوں کو دین کی طرف آنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا.
آپ غور کیجئے جو جی، دین کے علماء جو دور اول میں رہے ہیں وہ انتہائی ذہین لوگ تھے، وہ معاشرے کے بہترین لوگ تھے، اور دین کا عالم بننا ایک ورچو بن گئی تھی. ایک زمانے میں کسی چیز کا علم حاصل کرنا، ہمارے ہاں تو یہ قدر اب نہیں رہی. ہمارے ہاں تو میڈیا پہ آگے جانا یا سپورٹس میں آگے جانا یا کاروبار میں آگے جانا یہ قدر بن گئی ہے. علم کی قدر اور بالخصوص دین کے علم کی قدر تو ہمارے ہاں بالکل جاتی رہی. چنانچہ اصل میں ہم کو اس بات پر اگری کر لینا چاہیے کہ ہم ڈس اگری کر سکتے ہیں، جیسے کہ کہا جائے اختلاف رائے برداشت کر. سب سے بہترین جماعت اس زمین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، ان کے درمیان بھی اختلاف ہو جایا کرتا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب شریعت نے معاملہ طے کر دیا تو پھر اختلاف ہو کیوں جاتا ہے؟ تو اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک کسی چیز کا حقیقت میں موجود ہونا ہے، ایک اس کا فہم ہے یعنی ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور دوسرا اس کا اطلاق ہے. ان دونوں معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، کوئی ایک قول ہے، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں، وہ سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، وہ ثبوت کے درجے میں ولین مقام پر ہے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور جب تک ہم علماء کرام کے درمیان یہ بات طے ہے کہ جو شخص بھی دین کی بنیاد اس کے مین سورسز کی بیسس پہ کہہ رہا ہے، اس کے اصل جو ماخذ ہیں ان کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہا ہے قرآن یا سنت کی بنیاد پر، تو وہ بات معتبر ہے. اب دلیل کی بنیاد پر اس کی بات سنی جائے گی اور دلیل کی بنیاد پر اس کی بات رد کی جائے گی.
اور ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا تھا اور مل بیٹھتے تھے آپس میں گفتگو کرتے تھے بحث کرتے تھے اور پھر جس کی بات صحیح ثابت ہوتی اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. محترمہ ڈاکٹر سمر فاطمہ صاحبہ, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پہلی تعلیمی درسگاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں اس کی بہترین تربیت کر سکتی ہے. پہلا درس تو ظاہر ہے کہ ماں ہی دیتی ہے بچے کو, اور اس کے بعد جب وہ کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اسکول جاتا ہے, اور اسکول میں جہاں دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں اس کی اخلاقی تربیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے.
ماں کی گود پہلا تربیت ادارہ ہوتی ہے, اور میں اس معاملے میں رائے بھی بلکہ یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ عورت کے ہی ہاتھ میں ہے, کیونکہ بچہ پہلے عورت کے ہی ہاتھ میں آتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا. اور اس صورت میں لیکن جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری مائیں لاپرواہی کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پرورش اور تربیت کا فرق واضح نہیں کرتے, کیونکہ پرورش کا مطلب ہے جسمانی دیکھ بھال جبکہ تربیت کا مطلب ہے ذہنی جلا. اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو جیسے چاہیں بنا دیں, تو یہ پہلی چھاپ عورت ہی ڈالتی ہے. اور ماں کے روپ میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بچے کی تربیت میں خصوصی دلچسپی لے کے اس کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے, ٹیچر چاہے میل ہو یا فیمیل, تو اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, میں یہ کہتی ہوں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث نہیں بلکہ انبیاء کے مشن کے وارث ہیں. اور انبیاء کا مشن یہ ہے کہ وہ علم الکتاب والحکمہ, جو وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وہ تربیت ایک اگر ان کی تربیت خاندان سے اچھی لے کر آ رہے ہیں تو اس کو آگے مزید بڑھائیں, اور اگر تربیت پہ کمی ہے تو اس کو وہاں سے کمی کو پورا کرتے ہوئے کلیئرٹی کے ساتھ اس مشن کی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے بچے کی تربیت کریں, ان کو پازیٹو سوچ دیں. اور وہ والی بات جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ اختلاف رائے تو زندگی کی نشانی ہے, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اختلاف نہ کرے, انسان کی سرشت میں اچھائی برائی
ہر فیلڈ میں ہوتا ہے,
ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں اچھائی برائی دونوں ہی. اختلاف رائے تو ایک صحت مند علامت ہے.
اور اپنے یہاں نصاب تعلیم کو مرتب کرتے وقت ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم خدا کے دین کی گواہی دنیا والوں تک پہنچا سکو, جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچائی. اور ساتھ ہی بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ واتصم بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو.
بالکل, بے شمار حدیث بھی ہے اس طرح کی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جب کسی ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کا دل, یا یہ کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے, ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور سب سے بڑی آیت جو ایک قرآن مجید کے نم المومنون اخوہ, یعنی مسلمان تو بس بھائی بھائی. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جو رشتہ اخوت اسلام نے دیا ہے مذہب نے, اس سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے نہیں دیا.
اور بلکاظمین الغیظہ والعافین الناس, غصہ پی جانے والے اور عفو درگزر کرنے والے خدا کے محبوب بندے ہیں. یہ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر عفو درگزر پیدا ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلافات ایک حد تک نہیں رہتے کہ آپ زبانی کلامی اختلاف کریں بیٹھ کے شائستہ ماحول کے اندر کریں, بلکہ تشدد کی صورت اختیار کر جاتے ہیں مار دھاڑ. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں اس پس منظر کے اندر کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اگر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو قرآن مجید نے اس کی کیا سزا بیان کی؟
قرآن مجید اس معاملے میں اتنا واضح ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے. اب اس سے بڑی سزا کا تصور تو محال ہے. اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما, کہ اس کے بعد ہم نے مزید یہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی, اللہ کا غصہ اس کے لیے ہوا اور وہ اس کے ایک عذاب عظیم اس کا انتظار کر رہا ہے آخرت کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو اتنی نمایاں طور پر موجود ہیں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں, اور معلوم نہیں وہ کس دل کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا خون کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے.
یہ تو دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی, ہم نے بتایا نہیں ہے ان کو.
یہ تو وہ دین ہے, آپ غور فرمائیے, یہ وہ دین ہے جس میں غلطی سے قتل ہو جائے گا تو اس کی بھی سزا لازم کی گئی تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ انسانی جان کتنی محترم ہے.
بالکل,
آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا, یعنی حرم مکہ میں آپ موجود تھے حج کے دوران میں, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ مقام کیا ہے اور یہ وقت کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ تاکیداً بتایا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جان مال اور آبرو یہ اس مقام سے زیادہ ہے. یہ اسی مقام کی طرح ہیں آپ دوسرے الفاظ
میں،
اسی طرح محترم ہے. اور آپ نے یہ فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹنے لگو. تو اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے.
حسنہ کا مقصد یہ کہ آپ مطلب یہ کہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اسی لیے لوگوں پہ اثر بھی ہوتا تھا، لیکن ہمارا یہ کہ ہم بڑے بڑے واز بھی کرتے ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں، جیسے بھی کریں ایسا بھی کریں، لیکن جب اگر اندر سے زندگی میں ان کی جھانکے تو وہ چیز نظر نہیں آتی، اس سے لوگوں کو ریئیکشن ہوتے.
اور بلکہ اس میں آپ اگر غور کریں تو یہ بات اس بات کا بڑا دخل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات بس مان لی جائے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو قائل کریں. اسلام نے آ کر کے یہ دنیا کو فتح کیا تو لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے قلب فتح کیے، اور اس کے بعد لوگوں نے آمادگی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بزور نافذ کر دیں. اسلام ہماری کوئی اگر حقیقت ہے تو ہم دوسرے کو جان سے مار دیں اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو. ہم تبادلہ خیال نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اس کا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ اختیار جو حکومت کو دیا ہوا ہے وہ اختیار ہم میں سے ہر آدمی لے کر کے اور میدان میں نکل جاتا ہے.
سمجھتا بہت
اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کا نفاذ کر لے.
ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں نے دنیا پر 1000 سال تک حکومت کی تھی
جی،
اور کبھی بھی تلوار کسی مظلوم ہی کے لیے اٹھی ہے
جی،
یعنی کبھی کسی ظالم کی حمایت میں تلوار مسلمانوں نے نہیں اٹھائی
جی.
ہمیشہ جب بھی کسی ملک میں عوام کے رعایا کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا تو تب مسلمان حکمران ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے تھے
جی.
اسلامی تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کسی ظالم کی حمایت کے لیے تلوار اٹھائی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو بھائیوں کی طرح مل بیٹھیں اور بیٹھ کے گفتگو کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کیا تجاویز ہمارے سامنے پیش نظر ہونی چاہیے؟
ایمان کی اثرن و تازگی، یعنی وہ جذبہ ہم لے کر آئیں جو صحابہ کے دور میں جب اسلام آیا اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے دل کے ساتھ ہر چیز کو مانا، سننے کے لیے حوصلہ پیدا کیا. تو اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے. اور ایک اپنے آپ کو صحیح کرنے کا، ایک تو یہ جو جیسے انم المؤمنون اخوہ، اس قسم کی آیات ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد ان واضح آیات اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم اپنی خود احتسابی کر لیں، اور خود احتسابی میں ہم یہ عادت ڈالیں، جس طرح ابھی گفتگو کو یہی ایک طرح سے خلاصہ مل رہا ہے کہ ہم دوسروں کو برداشت کریں، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سننے کا ہم اندر حوصلہ پیدا کریں، اور اپنا دماغ اوپن رکھیں کہ ہم سے اختلاف کوئی کر بھی سکتا ہے اور ہم عقل کل نہیں. اور انسان کی سرشت میں اچھائی برائی بھی ہے، اس سے غلطی بھی سرزد ہوتی ہے، اور اگر انسان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی تو پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی تو اور اتنا یعنی ترازو ہوگا، یعنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ ذرا سا اپنی اکڑ چھوڑ دیں، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اگر آپ کے میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو آپ جھکیں گے، کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ پھل آتا ہے تو ٹہنی جھکتی ہے، جس کے پاس علم ہے وہ جھکے گا. اور جب یہ آپ جھکنا سیکھ لیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم امت مسلمہ ایک نقطے پہ جمع ہو سکتے ہیں.
تو آپ بھی فرمائیے کچھ اس حصے میں.
ہاں محترمہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر ہمارے درمیان ان باتوں پر کچھ اتفاق ہو جائے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت، جو دین کے بنیادی سورسز ہیں، جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں، جو کوئی شخص یا عالم ان کی بنیاد پر کوئی بات پیش کرے ہم اس کو معتبر سمجھیں. ہمارے نزدیک دین کی وہ تعبیر جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو وہ سننے کے لائق ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اشخاص کی اہمیت یا ان کی بنیاد پر بننے والے اسکولز آف تھاٹ یا جو بعد میں فرقے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. اسکولز آف تھاٹ کی حد تک وہ بات درست ہے، لیکن آگے بڑھ کر جب وہ ایک عصبیت اختیار کر لیتے ہیں اور معاشرے میں طاقت بن جاتے ہیں تو وہ ایک خطرناک صورت ہے. وہاں پر وہی علاج اس کا کرنا پڑے گا کہ ہم کو اپنے اندر برداشت، ٹالرنس، اختلاف رائے کے ساتھ زندہ رہنا اور آزاد طور پر اپنی رائے کو پیش کرنا اور تہذیب کے دائرے کے اندر
برداشت کرنا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا،
یہ سب سیکھنا معاملہ
ٹریننگ کا حصہ ہونا.
اسی طرح سے جو ہمارے تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام کے اندر ہمارے یہاں دین کو بڑی کم اہمیت دی گئی. اگر وہاں سے دین کی صحیح ترویج ہوتی رہے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل پیدا نہ ہوں، وہ شعور خود بخود پیدا ہو جائے گا معاشرے کے اندر جو لوگوں کو ان بری چیزوں سے دور کر دے گا.
بالکل.
پھر اتنا ذرائع ابلاغ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ذرائع ابلاغ کے اندر بھی تعلیم کا، تربیت کا اور اس پہ
اور صحیح دین ذرائع ابلاغ پر تو زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ زور دینا چاہیے.
ہم نے ان کو صرف تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا.
بالکل.
حالانکہ وہ یہ تعلیم کا ہی بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ اب انٹرنیٹ کے کمیونیکیشن کے بے شمار ذرائع ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم اسلام کے پیغام کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس میں اچھے اذہان اور اچھی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں اسلام کے اپنے پیغام میں اتنی قوت اور خیر ہے کہ اس کے بعد جن مسائل کو اسلام سے کوئی تعلق.
وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کو روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. تو اس روحانی غذا کی ضرورت کو بھی تو پورا کرنا ہمارا فرض ہے نا. ماں باپ، گھر، آپ کے تعلیمی ادارے، ان سب کو اس غذا کو بچوں کو دینا چاہیے، ان کی تربیت میں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا. تو ناظرین، وزید کے ساتھیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ جو زیادتیاں کی انہوں نے انتہائی صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا. ہمیں بھی اسی رستے کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس منصب پر اور اس منصب کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ ہم دنیا والوں پر خدا کے دین کے گواہ ہیں، پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.